الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. اذان کی خاطر چند لمحے رکھیں گے.
Thank you.
محمد والی محمد صلوات. پروردگار جس نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا، اور رب کا احسان ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے مسلسل ہمارے لیے یہ در ہدایت کھولا ہوا ہے. فرش ازا ہدایت کا گہوارہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اور آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے، اور ہر مجلس ازا میں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرش ازا تک آنے کی توفیق عنایت کی، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس مجلس ازا کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا قرب نصیب فرما، جناب سیدہ کا قرب نصیب فرما، اور ان ذوات مقدسہ کو ہماری آخرت کے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار دے. جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، موضوع سخن بیان کرتی چلو، اس کے بعد اس آیت کو ترجمہ، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا مزید آگے بڑھاؤں گی، ادامہ کروں گی. موضوع سخن جو خواتین کل یہاں موجود تھیں وہ جانتی ہیں کہ خمسہ مجالس کا ایک ہی موضوع رکھا جاتا ہے، اور کل بیان کیا دور حاضر میں خواتین کو درپیش چیلنجز، وہ چیلنج جو اس وقت ایک مومنہ عورت کو درپیش ہے، اور وہ مسائل، وہ مشکلات جو آج کے زمانے میں ایک اہل ایمان عورت دیکھ رہی ہے. کل کی گفتگو جس طرح سے کہ جو لوگ آئے تھے کل وہ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی کے تذکرے سے شروع کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے. رسول اللہ کی حدیث مشہور اور معروف، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. اور جب تک ہم بی بی کو بحیثیت ایک رول ماڈل قرار نہیں دیں گے اور آئیڈیلائز نہیں کریں گے، جو ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انہی کے بارے میں سوچیں، انہی کی طرح سے سوچیں، انہی کی طرف توجہ رکھیں، اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں ان کے عکس کو، ان کے جلوے کو لانے کی کوشش کریں. ہم ہر عمل کو ویسے ہی انجام دیں جیسے بی بی پسند کرتی. اگر ہمارا رشتہ ناطا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اس حد تک زیادہ ہو گیا، اس حد تک بڑھا، صرف معجزات کی حد تک اور سلام کی حد تک اور حاجت لینے کی حد تک نہ رہا، بلکہ اس سے ہم آگے بڑھے، تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، فلاحیاب ہو سکتے ہیں، بہترین زندگی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی گزار سکتے ہیں. اور آج کل جو ہمارے مسلمان معاشرے میں، خصوصاً اہل تشیع معاشرے میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جناب سیدہ سے دور ہیں. اگر یہ دوریاں ختم ہو جائیں اور قرب حاصل ہو جائے، وہ قرب جو واقعاً معنوی اور عملی قرب ہے، تو یقیناً ہم فلاحیاب ہو سکتے ہیں، سعادت مند ہو سکتے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج جو اس وقت خواتین کے لیے ہے وہ آئیڈیلزم کا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد جتنی وسائل ابلاغ ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، وہ ذہن جو ہمارے ذہنوں کے اوپر حاکم ہونا چاہتے ہیں، وہ سب جناب سیدہ کے آئیڈیلزم کے بالکل برخلاف. بی بی کو آئیڈیل نہیں بنانے دیتے، کچھ اور ہی آئیڈیل بنواتے ہیں. اور آئیڈیل بنانا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. مثلا بچوں کے لیے کل مثال دی تھی، تو ہو سکتا ہے جیسے کہ میڈیا چاہتا ہے کوئی بچہ کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنا لے، کسی سنگر کو آئیڈیل بنا لے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی کھلاڑی کو آئیڈیل بنا لے. خواتین ہیں جو مسلسل گھنٹوں بیٹھ کر چینلز دیکھتی رہتی ہیں، وہ جو چیز دیکھیں گی اسی کو آئیڈیلائز کریں گی. اور جب تک ہم یہ غلط آئیڈیلز اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے، جناب سیدہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. بی بی سیدہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا بی بی سے چاہیے؟ اہل بیت اس مطہرت کی شان میں بہت ساری آیات پڑھی جاتی ہیں، مجالس میں بیان کی جاتی ہیں. ایک آیت جس کو بھی سرنامہ کلام بنایا، وہ آیت کریمہ جس کو پروردگار عالم نے نازل کرنا تھا تو پنجتن کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا, اور یہ چادر بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر.
محمد محمد وجل فرج.
بی بی سیدہ کی چادر ہے, اور پنجتن پاک جب اس میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو زمین پر نازل کیا, اور یہ اپنا ارادہ بیان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم,
کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت آپ کو ہر رجس سے ہر پلیدی سے دور کر دے, اور ایسا پاک و پاکیزہ کر دے جیسا کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. اہل بیت عصمت و طہارت پاک زوات ہے, اور جب کوئی اہل بیت کا قرب حاصل کرتا ہے, اگر ہم جناب سیدہ سے نزدیک ہو گئے, اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے قریب ہو گئے, تو اہل بیت اس کو پاک اور طاہر کر دیتے. ہمارا جسمانی طہارت کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, نجاسات کو دور کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں روحانی طہارت چاہیے ہوتی ہے, جس چیز کو آئیڈیل جناب سیدہ بنانا چاہتی ہوں, وہ ہماری روح ہے. ہمیں روح کی طرف توجہ دینی. دنیا ہمیں جسمانیات دکھاتی ہے, اہل بیت ہمیں روحانیات دکھاتے. تو بی بی سیدہ ہمیں روحانی طور پر پاک کریں گی اگر ہم نے جناب سیدہ کا قرب حاصل کیا.
برائے خوش نصیبی بی بی سیدہ بلند تر سلوار.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
اور ان کے در کے علاوہ اگر کوئی بھی کہیں بھی چلا جائے, وہ روحانی لحاظ سے پاک نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے حدیث ثقلین کو بیان کیا تھا کہ میں دو گرا بہت چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان سے متمسک رہے, قرآن کو پڑھتے رہے. ایک حدیث کل سنائی تھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی, رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو میری محبت پر, رسول کی محبت, قرآن کی محبت, اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی اور قرآن کی اگر محبت ہوگی, اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ چاہت بھی, اور جب چاہت ہوتی ہے تو انسان اس کے قریب جاتا ہے, پڑھتا ہے, دیکھتا ہے کیا کہا ہے, کیا بیان کیا ہے, کہ جب پڑھتا ہے سمجھ جاتا ہے تو عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر محبت آ گئی قرآن کی, اہل بیت کی محبت آ گئی, تو ہمارے دل, ہمارے قلب, ہماری روحیں پاک اور طاہر ہو جائیں گے. یہی وہ چیز ہے جو اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں, جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے کہ ہماری روحیں پاک اور طاہر ہو جائیں. ہم اور آپ اپنی روحوں کو پاک اور طاہر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس نقطے کے اوپر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی روحوں کو پاک کریں, ہمارے اندر گناہ نہ ہو, ہم اچھے اعمال انجام دیں, لیکن کیوں نہیں کر سکتے. ایک بہت اچھا نقطہ معراج السعادت نامی کتاب ہے ملا احمد نراقی کی. ملا احمد نراقی کی کتاب کا ترجمہ جو ہوا ہے اس کا نام ہے عروج السعادت. عروج السعادت میں بالکل ابتدا میں جہاں پر اخلاقیات کی بحث شروع ہوئی ہے, وہاں انہوں نے اخلاقی برائیوں کی جڑوں کو بیان کیا. کیوں انسان کے اندر اخلاقی برائیاں ہوتی؟ ہم اور آپ جو نفس رکھتے ہیں اس کے اندر برائی کو اپنانے کا بھی اتنا ہی صلاحیت, توانائی اور قدرت ہے جتنی کہ اچھائی کو اپنانے کی. اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ قوتیں ہوتی ہیں, قوتیں شہوانی. جیسے بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کھانا مانگنے کے لیے, اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے, اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے روتا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے, طاقت, رونے کی طاقت ہے اس کے پاس. جب وہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بچہ بھوکا ہے, ماں اس کو کھانا دیتی. آہستہ آہستہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی. غضب کی قوت ہے, قوت غضب, یا جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس قوت کے ذریعے لوگ قتل بھی کرتے ہیں, لوگ مارتے بھی ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, تھپڑ بھی لگاتے ہیں, لوگوں کا مال بھی غصب کر لیتے ہیں, حسد بھی کرتا ہے انسان. بہت ساری برائیاں قوت غضبیہ سے. بچے کے اندر بھی یہ قوت ابتدا سے, جب اس کو کوئی چیز بری لگتی ہے, کوئی انسان برا لگتا ہے, کوئی جگہ بری لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے, یہ اپنے غضب کا اعلان کر رہا ہوتا ہے, سب سے مارے بھی ہاتھ بھی اٹھائے, یہاں تک کہ انسان بڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی قوتیں اس کے اندر بڑھتی رہتی ہیں. اب انسان اپنے آپ کو جب تربیت دیتا ہے, کب سے دینا شروع کرتا ہے؟ جب اس کو عقل اور سمجھ آتی ہے. پہلے تو ماں باپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنی تربیت خود کرتے ہیں. اور جب تک انسان بالغ ہوتا ہے اپنی تربیت کرنا شروع کرتا ہے, پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں, میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. قوت شہوانی یا قوت غضبی, یہ دو پاورز اگر کنٹرول میں نہ رہے تو انسان کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. کھانے کا شوق بڑھ جاتا ہے, شہوت سے تعلق رکھتا ہے لباس کا شوق. اب آپ دیکھیے کہ جو چیزیں ہماری شہوتوں کو اور غضب کو بڑھا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے اطراف میں موجود خصوصاً میڈیا. اس وقت بہت بڑی مصیبت میڈیا کی, موبائل فون بھی آ گیا, موبائل فون کے ذریعے آپ کی شہوتوں کو بڑھایا جا رہا ہے. ہر روز ایک نئی چیز ہوتی ہے, اور خدا نہ کرے اگر کوئی انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو اس کے لیے تو بہت ہی مصیبت. ہر روز کوئی ایسا پیکج ہے جس میں مزید گناہ کرنے کے لیے آپ کے آسانیاں فراہم کی جاتی, موبائل سے بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی. ملا احمد مراقی کہتے ہیں کہ ایک کام, ایک نقطہ بتا رہی ہوں کیونکہ اخلاقی مباحث بعض اوقات جب بہت دقت سے ہم پڑھتے ہیں بہت خشک بھی ہو جاتے, ایک چیز یہاں بیان کر رہی ہوں. ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں جو شہوتوں کو اور غضب کو مسلسل تحریک دیتے ہیں, مسلسل انسان کو پمپ کرنے والی چیزیں, اس سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مسلسل انسان کی درندگی میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ آپ سوچیے اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے اور تین چار پانچ گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا, تو ٹی وی کے اندر جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے, جس طرح سے لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے, خصوصاً خواتین, بعض اوقات تو ٹی وی کے چینل جب انسان چینج کرتا ہے لگتا ہے سارا کچھ عورتوں کے لیے بنایا گیا, سب کچھ جو ہے وہ خواتین کو بگاڑنے کے لیے ہی رکھا گیا. کیونکہ اگر عورت بگڑ جائے تو پھر پورا معاشرہ بگڑ جائے. عورت جب خواہش مند ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چیز آئے تو وہ چیز گھر میں آ جاتی, جب عورت شہوت پرست ہوتی ہے تو پھر اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. لہذا لباس, میک اپ, آسائشیں, اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جن کی طرف خود بہت لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے, موبائل فون سے اشتہارات جتنے ہیں, ڈرامے ہیں جس میں گلیمر دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے یہی زینت ہے زندگی کا, شاید ہم وہ غم ہے. لہذا اگر کوئی شخص ٹی وی کے سامنے وقت گزار رہا ہے وہ پھر بہت مشکل ہے کہ وہ اہل بیت کی طرف آئے. کیوں؟ کیونکہ اس نے زیادہ تر وہاں سے ترجیحات لی, اس کا قرب حاصل کیا. جس کا قرب حاصل کریں گے اسی سے ہم نزدیک ہوں گے. قرب کا مطلب ہے کہ جس کے پاس بیٹھیں گے, محبت کا مطلب یہ جس کو پسند کیا انسان اس کی صحبت اختیار کرتا ہے. ٹی وی کی صحبت جب چھوڑیں گے یا کم از کم وہ چینل جو غلط چینل ہیں, ٹی وی پہ اگر آپ کے یہاں الحمدللہ یہاں پر شاید بہت سارے ایسے کیبلز آتے ہیں, اگر کوئی کیبل ایسا ہے جس میں مجالس آ رہی ہیں, کوئی کیبل ایسا ہے جس کے اوپر معلوماتی پروگرام آ رہے ہیں, کوئی چینل ایسا ہے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, سائنسی معلومات میں بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, علم میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے علم کے قریب جاتے ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے بچنا ضروری ہے. اگر طاہر ہونا ہے تو پہلے برائیوں کے دروازے کو بند کرنا ہوگا. برائی کے دروازے کو دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے. یہ آج میڈیا کی دور, وہ دور جس میں یلغار ہے مسلسل برائیوں کی. جب تک کہ ہم خود اور اپنے بچوں کو, مائیں کہتی ہیں ہم تو دیکھیں ہمارے بچے نہ دیں, اگر کوئی ماں خود انڈین چینل دیکھ رہی ہے, خود ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھتی ہے, پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کے بچے وہ چینلز نہ دیکھیں؟ ہاں یہ بہت مشکل ہوتا ہے, ہم خود بھی نہیں دیکھ رہے اور پھر بھی بچوں کو بچانا ہوتا ہے, بچے ٹی وی کے سامنے بہرحال بیٹھتے, لیکن جب خود بیٹھ رہے تو پھر امکان ختم ہو گیا کہ ہمارے بچے نہ بیٹھے. پہلے خود نہ بیٹھے اور پھر بچوں کو بھی روکے. امر بالمعروف نہیں از منکر انجام دینا, خصوصاً بچیاں, لڑکیاں, لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں, لڑکیاں بہت زیادہ نرم طبیعت کی اور جلدی اثر لینے والی ہوتی ہیں. ان کو جتنا برائیوں سے بچائیں گے اتنی زیادہ پاک اور پاکیزہ ہوں گی. اچھی تعلیمات اگر بچیوں کی دی جائے, کل کافی ساری احادیث اس کتاب سے جس کا نام بیٹی اللہ کی رحمت آپ لوگوں کو بیان کی. اس کتاب میں کافی ساری احادیث ہیں, اور کیونکہ کتابیں بہت اچھا تحفہ اور دوست ہوتی ہیں, میرا خیال سے اگر ہمارے یہاں تبرکات کی بھی تھوڑی سی شکل بدل جائے, اتنی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اگر مجلس میں بطور تبرک بھی بانٹ دی جائے تو وہ بہترین تبرک ہے ان عزاداروں کے لیے, مومنین کے لیے جو فرش عزا پر آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر بطور تبرک بانٹی جائے, یا کچھ اور طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ فرض کریں مجلس میں آپ نے یہ رکھ دیا کہ پہلے پانچ آنے والوں کو کتاب دی جائے گی, جیسے رسول اللہ کی سیرت میں نبی اکرم کے دیکھتے ہیں جو پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا, تو شاید لوگوں کا مجلس میں پہلے آنے کا شوق بڑھ جائے. اللہ
اللہ صلی اللہ محمد محمد
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ
نعرہ حیدری
یا علی
حیدری
یا علی
بر محمد والے محمد بلند تر سلوار
اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم.
بیٹیاں اگر پاک و پاکیزہ تربیت دی, میڈیا سے بچا لیا آپ نے, شیاطین سے بچا لیا, ان کے خواہشات جو ناجائز خواہشات ہیں وہ ابھرنے نہیں دی, اگر مسلسل تحریک ہوگی تو خواہشات ابھرتی رہیں گی. جیسے کہ مولا احمد نراقی نے کہا کہ ان جگہوں سے جہاں شہوات کو مسلسل تحریک ملتی ہے بچنا ضروری ہے, اور یہ گناہ بھی ہے. یعنی ہر وہ کام جو انسان کی شہوت کو تحریک دے رہا ہوتا ہے, اس کی خواہشات کو ابھار رہا ہوتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. اگر کوئی شخص ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ پوچھے کہ فلاں چیز جائز ہے فلاں چیز جائز نہیں ہے, اچھا یہ والا ڈرامہ جائز ہے وہ کمرشل جائز ہے, یہ والا حصہ جائز ہے یا نہیں ہے, آپ سوچئے یہ اصول بتایا گیا ہے شریعت نے, آپ کو اصول بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوات کو تحریک دے وہ چیز دیکھنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی میوزک ایسا ہے جو آپ کو تحریک دیتا ہے وہ جائز نہیں ہے, کوئی ڈرامہ ایسا ہے جو ڈراموں میں بھی اتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ اب ڈرامے بھی شاید جائز نہیں ہیں. بہت سارے ڈرامے میں خود زیادہ نہیں دیکھتی, مجھے نہیں معلوم, تھوڑا بہت ہم اس لیے دیکھ رہے ہوتے تاکہ ہم پتہ چلے, اتنا انسان دیکھ لے کہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو پتا ہو کہ آپ کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے, اتنا اندازہ انسان کو ہونا چاہیے کہ اس وقت بچے ہمارے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اور کس کس چیز سے ہمیں بچانا ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹی وی کے علاوہ ہمارے ارد گرد ہیں, جتنی کوشش کر سکتا ہے انسان, چاہے وہ رسائل ہوں, کتابیں ہوں, اخبارات ہوں, ان چیزوں سے بچایا جائے, جس میں من جملہ ایک موبائل فون اور اس کے اوپر موجود ایس ایم ایس ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے اس وقت بہت سی برائیاں پورے معاشرے میں پھیل رہی ہیں. کم از کم اگر آپ کا بچہ اتنا بڑا ہے جس کو ہم نے موبائل دے دیا ہے تو کچھ چیک ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے, کیسے میسیجز آ رہے ہیں, کیسے میسیجز جا رہے ہیں, اس موبائل کے اوپر کیا ہو رہا ہے.
برائے تزکیہ نفس بلند تر سلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بس اگر کسی نے یہ محنت کر لی, اچھی بچیاں پال دی, ایسی بچیاں جو گناہوں سے بچنے والی ہوں, پرہیزگار ہوں, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا عطیہ ہے پروردگار عالم کا وہ لڑکی جو کسی کے پاس ہے. اگر آپ میں سے جو مائیں ہیں, آپ کی بیٹیاں 12 سال کی ہیں, 14 سال کی ہیں, اور انہوں نے کبھی سر پر رہنا بغیر اسکارف کے باہر نہیں گئی ہیں, نہ محرم کو نہیں دکھایا اپنے آپ کو, کسی نہ محرم نے ان کو لمس نہیں کیا ہے, کوئی ایسے کام انجام نہیں دیتی, تو حدیث رسول ہے کہ جس کسی کے ہاں بیٹی ہو اور وہ اسے خوب ادب و اخلاق سکھائے, اسے تعلیم دینے کے لیے کوشش کرے, اس کے لیے آرام و آسائش فراہم کرے, تو وہ بیٹی اسے دوزخ کے آگ سے بچائے گی. دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہیں بیٹیاں اگر ان کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو جائے, اگر ہم اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں, کیونکہ اگر یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا لی تو یہ بچیاں کل معاشرے کی معمار بن جائیں گی, معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی ہی معلوم ہوگی. ان کے دامن سے مرد معراج تک پہنچیں گے. اور اس دور کی جو بچیاں ہیں یہ وہ دور ہیں جس کے بارے میں آغا بہجت نے بھی کہا کہ جوانوں کو تو کیا بوڑھوں کو میں خوشخبری دیتا ہوں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آئندہ نسلوں میں جو بچے آنے والے ہیں, آئندہ نسلوں میں جو جوان آنے والے ہیں, وہ امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہوں گے. ہمیں تو ایسی مائیں چاہیے آئندہ آنے والی نسلوں کی, وہ مائیں جن کے دامن سے پاک اور پاکیزہ بچے پروان چڑھیں. اور یقیناً ماؤں کے ہی ہر ہر عمل کا اثر اس کی اولاد میں ہوتا ہے. بی بی سیدہ کے اعمال کا اثر تھا امام حسن و حسین کے اعمال میں. ایک بیٹا وہ بنا جس نے کربلا جیسے معرکے کو سر کیا, اور دوسرے بیٹے نے معاویہ کے ساتھ جو صلح کی, اور امام حسن کی مظلومیت جس کو اسی فرشیزہ سے کئی دفعہ بیان کیا. اور بیٹیاں ایک زینب کبرا اور دوسری شریکت الزینب جناب ام کلثوم. جنہوں نے تاریخ کے اندر عظیم کارنامے انجام دی, یقیناً جناب سیدہ کی دودھ کا, ان کی تربیت کا, اس میراث کا اثر ہے جو رسول اللہ سے انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد میں منتقل کی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے محمد تقی بہلول کے حوالے سے, ایک عالم دین جن کا بڑا نام ہے, اور انہوں نے اپنی ماں کے کارناموں کا ذکر کیا. ماں جو بھی عمل انجام دیتی ہے اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. بتاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گاؤں جا رہے تھے, اور جو سفر کر رہے تھے وہ سفر بالکل دیہات اور گاؤں کے درمیان کا. وہ دور ایسا تھا جس میں لوگوں کو نماز کی اہمیت, عبادات کی اہمیت کا بالکل احساس نہیں تھا. ٹانگے میں وہ جا رہے تھے تو جب نماز کا وقت ہوا تو ان کی والدہ نے اس سوار سے کہا, ٹانگے والے سے کہا کہ تم روک دو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. اس نے کہا کہ میں روکوں گا نہیں, اور نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہمیں تو نماز پڑھنی ہے, اس نے کہا پھر ٹھیک ہے تم نماز پڑھو میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چھوڑ دو, ہم دوسری سواری کر کے چلے جائیں گے. ماں تھی اور یہ بیٹے جن کی عمر اس وقت 10-11 سال کی تھی. کہتے ہیں کہ میری ماں نے اصرار کیا اور تنہا اس جگہ پر نماز پڑھنے لگی. بیٹے نے بھی نماز پڑھی, ماں نے تعقیبات بھی پڑھی. ظہر عصر کی نماز ختم ہو گئی, یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا اور بالکل بیابان تھا. راستے میں کوئی گھر نہیں تھے, ایک آبادی نہیں تھی, کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی. یہاں تک کہ کہتے میں ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے. تنہائی ہے, بیابان ہے, کوئی نہیں ہے, کیسے ہم اپنے گاؤں تک جائیں گے. تو ماں نے مجھے تسلی دی, دیکھیے کتنا اعتماد ہے پروردگار کے اوپر, کس حد تک یقین ہے اپنے اچھے عمل کے اوپر. اور اول وقت نماز کی تاثیر, اول وقت نماز سے محبت. لوگ تو سفر میں نماز قضا کر دیتے, یہ بے معرفت ہی ہے. دین کا معرفت ماں کو ہو تو وہ مشکلات میں بھی دین کے اوپر عمل کرتی, ڈری نہیں, خوفزدہ نہیں ہوئی, شجاع تھی, بہادر تھی, اللہ پر توکل کیا. اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جس نے مجھ پر بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی ہوں. یہ توکل کی ایک نشانی, ایک عام عورت ہے, یہ کوئی معصومہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے, اہل بیت کی بیویاں نہیں ہیں, ایک عالم دین کی ماں ہے. لیکن یہ عالم دین بھی اس ماں کے دامن سے, اس آغوش سے پروان چڑھے جہاں پر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ایک سواری آئی اور اسی جگہ پر جا رہی تھی جہاں پر ان کو جانا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, پروردگار عالم کی مدد آتی ہے. پروردگار عالم کی مدد ہر اس شخص کے لیے آتی ہے جو اللہ کی مدد کرنا چاہتا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد اس کی دین کی بقا کے ساتھ. بیٹیوں کی پرورش میں جہاں ان کی ساتھ محبت کی تاکید کی گئی, اور یہ کہا گیا اگر دو بچے گھر میں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, تو بیٹی سے زیادہ اظہار محبت کیا جائے. کیونکہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحم, اس کے کرم, اس کی مہربانیوں کی نشانی ہوتی ہے, اس کو محبت کی زیادہ ضرورت ہے. جتنا والدین اپنی بچیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, بچیوں کے اندر خود اعتمادی, بچیوں کے اندر وہ صفات جو ہونی چاہیے ایک لڑکی میں, جیسے کہ مہربانی کی صفت, کل اس موضوع کے اوپر کافی بیان کیا کہ عورت کی فطریات میں سے ہے اور جس وجہ سے اسلام نے عورت کو پسند کیا وہ مہربانی ہے, اس کی عطوفت ہے, اس کی رحم دلی ہے. جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر مہربانیاں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں رونقیں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پر دل گرمی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر زیادہ اچھا ماحول ہوتا ہے. کیونکہ اگر والدین محبت سے بچیوں سے ان کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں, سختیاں نہیں کرتے, ناجائز سختیاں, جائز سختیاں علیحدہ معاملہ ہے, ناجائز سختیاں نہ ہو, ان کو ان کا حق دیا جائے, اگر کہیں انتخاب ہے تو ان کو انتخاب کو بھی دینا چاہیے. مثلا اگر کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو بعض اوقات ماں ایسا کرتی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہی خریدو, جبکہ بچے کا یہ حق ہے کہ آپ اس سے بھی پوچھیں. اگر دو چیزیں مثلا آپ کی ایک رینج ہے, آپ نے 500 والی چیز خریدی ہے, 500 میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 2, 3, 4, 5 ہیں, اس میں تو بچے کو انتخاب دیں گے وہ اپنی پسند کو بتا سکے, بیان کر سکے. اگر وہ اپنی پسند بتاتا ہے, آپ نے اس کی پسند سے خریدی, آپ نے اس کو شخصیت دی ہے اس جگہ پر جہاں آپ کو دینا چاہیے. جتنی شخصیت ہم اپنے بچوں کو دیں گے ہمارے بچے خود اعتماد ہوں گے, اتنی شخصیت دینی چاہیے جتنا ان کا حق ہے, ناجائز بھی نہیں, سر پر بھی نہ چڑھائیں, ایک اعتدال کے حد میں بچوں کو ان کی شخصیت دینی چاہیے, انتخاب کا حق دینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اپنے بچیوں کو اذیت نہیں دے, ٹارچر نہ کرے, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر لڑکیوں کی تربیت میں یہ نقطہ رکھا جاتا ہے, بزرگوں کی یہ داستانیں تھیں, آج بھی ان کی تعلیمات ہیں کہ سختی کرو, ناجائز سختی اچھی نہیں ہے. جائز سختی کہ باہر نہیں جاؤ, بے پردہ نہیں جاؤ, اکیلے نہیں جاؤ, یہ جائز سختیاں, موبائل نہیں دے, یہ سختی جائز سختی ہے. لیکن یہ سختی کہ جو میں کہوں گی وہی والی لینی ہے چیز, وہی پہننا ہے, آج یہ والا کپڑا پہنو کل وہ والا پہنو, یہ ناجائز سختی. اگر ناجائز سختیاں ہیں, اذیتیں ہیں, اذیتیں دینا مثلا ٹارچر کرنا, بعض جگہوں پر اگر بچیاں ہیں اور سختی کی جا رہی ہے ایسی جس کو اذیت کہا جاتا ہے, نعوذ باللہ, اگر بڑی ہو گئی بچی اس کو اذیت دی جا رہی ہے, کبھی باپ کی طرف سے کبھی بھائیوں کی طرف سے, ہوتی ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو معاشرے میں رائج ہیں بھائیوں کی طرف سے, یا اگر بچیاں سسرال میں چلی گئیں تب تک یہ سلسلے جاری رہتے. خدا نہ کرے اگر کوئی اذیت کے ساتھ پالتا ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا, لیکن اگر کسی نے محبت سے پالا, بچیوں کے ساتھ عطوفت برتی, بچیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے, اچھے سلوک کرتے رہے, تو اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کا اجر اور ثواب رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اولاد میں ایسی لڑکی شامل ہو جسے اس نے اذیت نہ دی ہو, اسے ذلت نہ سمجھا ہو. یہ بھی عقائد سے تعلق رکھتی ہے بات, کہ انسان اپنی اولاد کو, اپنی بیٹی کو ذلت نہ سمجھے. آج بھی لوگ بیٹی کی خبر سن کے ناراحت ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اچھا بیٹی ہو گئی, 4 ہو گئیں 3 ہو گئیں 5 ہو گئیں, اب کیا ہوگا, ان کی شادیاں کیسے ہوں گی, ہمارے سر جھک جائیں گے, ہم معاشرے میں عزت دار نہیں رہیں گے, نعوذ باللہ. اگر کسی نے اس طرح سے اپنی بچیاں پالی ہیں, خواتین بھی بعض اوقات بوجھ کا احساس کر رہی ہوتی ہیں, بیان بھی کرتی ہیں, اپنی زبان پر بھی جاری کرتی ہیں, اتنی بیٹیاں ہیں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں, ہم کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں. اگر انسان اس طرح سے بیٹیوں کو بوجھ سمجھے, ذلت سمجھے, بار سمجھے, پھر وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا. بیٹیوں کو اللہ کی رحمت جانے اور ذلت اور بار نہ سمجھے, ذلت نہ سمجھتا ہو, اور لڑکے کو اس پر فوقیت نہ دی ہو. دیکھیے یہ بھی معیار دیا کہ گھر کے اندر لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. اکثر ایسا ہو جاتا ہے, بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے, بیٹوں کے لیے زیادہ مراعات کی جاتی ہے, ان کے لیے امتیازات کے قائل ہوتے ہیں, جو سہولیات لڑکوں کے لیے ہوتی ہے وہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جس سے بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لڑکے تو ہمارے ہیں اور لڑکیاں کسی اور کی ہیں, لڑکے ہمارے رہیں گے, آگے ان کی نسل کو ہمارے بچے ہوں گے, اور بیٹیاں جو ہیں وہ غیروں کی ہیں. یہ سوچتے ہوئے اگر کسی نے اپنی بچیوں کو پالا ہے, بڑا کیا ہے, بیٹوں کو فوقیت دی, پھر سارا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے. اگر اجر و ثواب چاہیے اسی ذہنیت کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ جس کو نبی اکرم نے بیان کیا، اسلام نے بیان کیا، اسی طرح سے اپنی بیٹیوں کو پالنا چاہیے. اگر کوئی سارے کام کر لے، دوبارہ سے ایک دفعہ تکرار کروں گی کیونکہ پوائنٹس بہت اہم ہیں، ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جانے چاہیے، ذہن نشین ہو جانی چاہیے. یہ ویلیوز قدریں ہیں اسلام کی، اسلام نے ہمیں قدریں دی. ہر حدیث کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں، ہر حدیث کے اندر ہمیں وہ اقدار دی جاتی ہے جس کے اوپر ہمیں اپنی ذہنیت بنانی، ذہنیت ہماری بدلنی چاہیے. اگر کسی شخص کی اولاد میں ایسی لڑکی شامل ہو جسے اس نے اذیت نہ دی ہو، اسے ذلت نہ سمجھا ہو، لڑکے کو اس پر فوقیت نہ دی ہو، تو خدا اس شخص کو اس لڑکی کے طفیل جنت میں داخل کرے گا. تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے ان کے حق میں بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا اس شخص پر جو اس کرائیٹیریا کے اوپر اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، بیٹیوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھے جتنا بیٹوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے، بیٹیوں کے والدین کے اوپر زیادہ مہربان ہے. اس عورت کو بابرکت سمجھا گیا جس کی پہلی بیٹی ہوتی ہے. اگر کسی عورت کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، اسلام کی نگاہ میں وہ عورت زیادہ بابرکت جس کی پہلی بیٹی ہے. پہلی بیٹی کا ہونا عورت کی بابرکت وجود ہونے کا سبب اور دلیل قرار دیا گیا احادیث میں. تو اگر آپ کی پہلی بیٹی ہے، بیٹیوں کی ماں ہے، تو آپ کو سر بلند رکھنا چاہیے، بیٹیوں کی ماؤں کے سر جھکنے نہیں چاہیے، نیچے نہیں ہونے چاہیے، ان کے سر بلند ہونے چاہیے، ان کو فخر کرنا چاہیے، وہ باعتماد ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، پروردگار عالم نے ہم پر خاص کرم کیا. اور ایک حدیث اور بھی میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، پچھلی دفعہ جب میں نے یہاں پر خمسہ پڑھا تھا مجھے یاد ہے میں نے بیان کی تھی کہ نبی اکرم نے اصحاب کے درمیان یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی، اور رسول اللہ اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھائیں انگلیوں کے ذریعے، جیسے دو انگلیاں کتنی قریب ہوتی ہیں، پانچ انگلیاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور جب ہم دونوں کو ساتھ کھولتے ہیں انگلیوں کو تو دو انگلیاں قریب قریب نظر آتی. نبی اکرم نے اس طرح سے لوگوں کو اپنی انگلیاں دکھائیں اور یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، دو لڑکیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، اچھی مائیں بنا دیتا ہے، اور ان کو اپنے شوہروں کے گھر رخصت کر دیتا ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دے کر ان کی اچھی شادیاں کر دی، اچھی شادیاں سے مراد یہ نہیں کہ اچھا جہیز دیا اور اچھے ہال میں شادیاں کی، یہاں پر بھی یہ کرائیٹیریا بن گیا ہے، اچھی شادیاں ہوتی ہیں جس میں خرچہ زیادہ ہو، اچھا کف انتخاب کیا اور اس کی شادی کر دی، وقت پر شادی کر دی، دیر نہیں کی، تو پروردگار عالم جنت میں اس کو ایسے میرے ساتھ محشور کرے گا، قرب کو بیان کیا جیسے یہ دوں گی، میرے سے اتنا نزدیک ہوگا وہ شخص. اب کتنی دنیا میں نیکیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں کیا کچھ نہیں کر رہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی جہاد میں جا رہا ہے، کوئی علم دے رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، بڑے بڑے کام لوگ کر رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، امام بارگاہ بنوا رہے ہیں، مجالس پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن بیٹی کی پرورش کرنے والے کو اتنا بڑا رتبہ رسول اللہ نے دیا کہ وہ اتنی قریب ہوگا، اتنے نزدیک ہوگا مجھ سے، تاکہ لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت کے اوپر توجہ دیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوں، اس کو ذمہ داری سمجھے اللہ تعالیٰ کی اور پروردگار عالم کی عطا سمجھے کہ اس کے آنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور آخرت کی، سب سے بڑی آخرت کی سخروی پروردگار عالم گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بناتا ہے نیک بیٹی کو. دور بھیجے گا محمد میڈیا جس چیز کو آئیڈیلائز کرواتا ہے وہ دو برائیوں کو ہمارے اندر جنم دیتا ہے. جو آپ دیکھ رہی ہیں، کل بھی تھوڑا سا بیان کیا آج بھی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں. دو برائیوں میں سے پہلی برائی بے حیائی اور دوسری برائی ہرس اور تما کی، ہرس اور تما کے اندر بڑھاتا ہے، ایک چیز نہیں دوسری، دوسری نہیں پھر تیسری، دو سے زیادہ، تین سے زیادہ، اچھا گھر، گھر کے اندر تبدیلیاں، یہ ساری چیزیں میڈیا کے ذریعے بڑھ رہی ہیں، برائیاں ہرس کی، انسان کے اندر تما کی زیادہ سے زیادہ دنیا کو کمانے کی ہو رہی ہے. جبکہ اگر ہم اس نقطہ نظر کو دیکھیں دنیاوی نقطہ نظر کو اور اس کے مقابلے میں روحانی اور اہل بیت کی تعلیمات کو, وہ کیا آئیڈیل بنوا رہے ہیں ہمارے لیے, ان کی زیادہ تر توجہ اس بات کے اوپر ہے کہ دنیا کم, دنیا سے کم, ہرس نہ بڑھ, یہاں تک کہ دنیا ان کے اختیار میں اس حد تک اختیار میں ہے کہ جب جناب فضا, آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جب حضرت علی کے گھر میں آئی بی بی فضا نے جب فقر اور تندرستی کو دیکھا تو جناب فضا ناراحت ہوتی, جناب فضا غمزدہ ہوتی, جناب فضا حضرت علی سے کہتی ہیں کہ میرے پاس ایسا علم ہے کہ میں پتھر کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہوں, اور چاہتی تھی کہ ان کے گھر سے یہ تندرستی ختم ہو, مال آئے, آسانی آئے, آسودگی آئے. حضرت علی علیہ السلام نے فضا کو بیان کیا یہ آئیڈیلز ہیں, علی کا گھرانہ آئیڈیل گھرانہ. حضرت علی فرماتے کہ فضا کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ ہم نے جبرن برداشت کیا ہوا ہے, ہم اختیاری طور پر تندرستی کو اور فقر کو اور دنیا کی زہد کو پسند کرتے. اور پھر مولانا نے کہا اگر میں چاہوں تو, حضرت علی نے دیوار کی طرف اشارہ کیا, علی کو بھی وہ علم آتا ہے, وہ چاہیں تو دیوار کو سونے کی بنا دیں, اور امام نے انگلی کا اشارہ ہی کیا تھا, وہ دیوار سونے کی بننے لگی, کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ دنیا کو حاصل کر سکتے تھے, اتنا علم تھا, طاقت تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا کو رہبر نہیں کرا دیا, بلکہ بتایا کہ راسک لو خطیئت حب الدنیا, ہر خطا, ہر فتنے, ہر مصیبت کی جڑ محبت دنیا ہے, ان کو کم کرو. جو میڈیا آپ کو کم نہیں کرنے دیتا, روزانہ نیا فیشن ہے, ہر مجلس میں علیحدہ کپڑے ہو, ہر موسم کے علیحدہ کپڑے ہو, ہر جگہ پر علیحدہ انداز ہو. اب اگر کوئی خدا نہ کرے اہل بیت کے نام پر آپ کو یہی معیار دے رہا ہے, وہ معیار جو میڈیا دیتا ہے, جو دنیا دے رہی ہے, تو سمجھ جانا چاہیے انسان کو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کیونکہ جب ہم نے اہل بیت کے معیار سمجھ لیے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کے نام پر بھی دھوکہ دے رہا ہو, نام تو اہل بیت کا لے لیکن کام اہل بیت والے نہ کر رہا ہو, اسی ممبر سے آپ کو وہ دینا چاہ رہا ہو جو ایک ماڈل دیتی ہے, آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا ہو جو دنیا دار لے کر آ رہا. اگر آپ نے آئیڈیلائز کیا اہل بیت کی سیرت کو صحیح طریقے سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا پرستی کیا ہے اور آخرت پرستی کیا, مادہ پرستی کیا ہے اور روحانیت پرستی اور معنویت پرستی کیا ہوتی. تو اگر ہماری توجہ روحوں کی طرف ہے تو پھر ہم اسٹائلوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, پھر ہم انداز اور کپڑے اور اس طرح کی ساری وہ چیزیں جو مادیات سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمیں متاثر نہیں کریں. جس کی توجہ بیوی کی سیرت کی طرف ہے وہ بیوی کی سیرت کو اپنانا چاہے گا, نہ وہ چیزیں جو کہ وہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہیں. اب تصور کیجئے کہ اگر کوئی دین کے نام پر یہ کام کر رہا ہے تو اہل بیت کا خیر خواہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کہ کوئی عورت خدا نہ کرے ذکر کر رہی ہو اہل بیت کا اور خود میک اپ زدہ ہو, خود غرب زدہ ہو, خود بے حیائی کا نمونہ ہو, سمبل ہو, خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے تو آپ کو اہل بیت سے کیا قریب کرے گا. جو خود قریب نہیں اہل بیت سے, جو خود پاک و طاہر نہیں ہوا, وہ دوسروں کو کیسے متاثر کر سکتا ہے. حضرت علی کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے, یہ چیلنجز ہیں آج کے دور میں خواتین کے لیے. آج دنیا نے سمجھا کہ عورتیں ایسے گمراہ ہوتی ہیں, ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتی ہیں خواہشات کے ذریعے, لہذا دین کے نام پر بھی ان کو گمراہ کیا جائے. یہ کتاب جس کا حوالہ دے رہی ہوں مولا کائنات کے حوالے سے, علی کا راستہ, اس میں ایک بہت ہی اچھا نقطہ بیان کیا گیا اس شخص کے حوالے سے جو طاہر کرنے والا ہو, وہ شخص جو ہدایت کرنے والا ہے, وہ شخص جو رہنمائی کرنے والا ہے. لوگ سوچیں اس شخص کے بارے میں جو آپ کو لیڈ کرنے آیا ہے, رہنمائی کرنے آیا ہے, کیا یہ صحیح ہے اہل بیت کے معیار کے اوپر ہے یا نہیں ہے. سوچنا چاہیے, آپ کا حق ہے, آپ کو توجہ رکھنی چاہیے کہ اہل بیت کے معیار کے اوپر ہے یا نہیں ہے, ہمیں بھی طاہر کر سکتا ہے یا نہیں. بیان کیا انہوں نے کہ ہر وہ چیز جو طاہر کرتی ہے, پانی طاہر کر, پانی کا کام ہے متحر کرنا, اللہ تعالیٰ نے متحرات میں سے رکھا. جب آپ استعمال کرتی ہیں پانی کو, نجس چیز کے اوپر ڈالا, وہ پانی جو نجاست کے ساتھ مل گیا اب وہ خود نجس ہو گیا. پاک کر دیا لیکن خود بھی نجس ہو گیا. اب سسٹم کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے. اب یہ جو پانی گندا ہے جو نجس ہے اس کے اوپر سورج تمازت ڈالے گا, پانی پھر بخارات میں بدل کر آسمان پر چلا جائے گا, پھر جب بارش ہوگی پھر یہ پانی دوبارہ سے طاہر ہوگا. غرض کہ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو وہ چیز جو ایک دفعہ طاہر کر چکی ہے آہستہ آہستہ صاف کرتے کرتے خود غلیظ ہو جاتی. جو لوگ ہدایت کا کام کرتے ہیں, جو لوگ معاشرے میں بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ معاشرے کی برائیاں لپیٹ میں لے لیتی. معاشرے کی برائیاں جب لپیٹ میں لیتی ہیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں, ان کے لیے بھی وہی ساری تعلیمات کہ وہ بھی خدا متعال سے راز و نیاز کریں, دعائیں مانگیں, توبہ کریں, اپنے آپ کو پاک و طاہر کریں. اب اگر یہ سسٹم سے گزر رہے ہیں اور اپنی اوقات میں ہیں, خدا کے بندے ہی ہیں, یہ بھی وہ کر سکتے ہیں, یہ بھی مختلف برائیوں میں آ سکتے ہیں, تو اگر اپنے آپ کو مسلسل پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں, اس سسٹم سے گزر رہے ہیں, تو پھر کسی کی رہنمائی کے قابل ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, ان کے اندر اپنے اندر پاکیزگی نہیں ہے, تو دوسروں کو بھی رہنمائی نہیں کر سکتے. اب کوئی آ جائے ٹی وی کے اوپر اور نام لے رہا ہو دین کا, باتیں کر رہا ہو دین کی, ذکر کر رہا ہو اہل وید کا, لیکن اگر خود پاک و پاکیزہ نہیں ہے معاشرے کے لیے بالکل بے سود. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم غلط چیزوں کو صحیح چیزوں سے پہچان سکے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس دور کا.
پلیز بلند کر سلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پر چل پر جہو
علم کیمیا, وہ جس سے دھاتیں سونے میں تبدیل ہو جاتی ہیں, بہت بڑے عارف مرحوم حسن علی نام کر کے تھے جن کو علم کیمیا معلوم تھا اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ علم کیمیا جانتے ہیں. امام خمینی کا یہ واقعہ ہے. امام خمینی اپنے کسی دوست کے ساتھ, بہت بڑے عالم تھے, ان کے ساتھ مشہد میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ شیخ قرآن عاملی کی قبر پر آئیے گا, وہاں منتظر رہے گا, میں وہاں آپ سے ملاقات کروں گا. یہ لوگ وہاں انتظار کرتے رہے اور پھر مرحوم حسن علی جب آئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے, امام خمینی کی عمر اس وقت 30 سے 40 سال کے درمیان بتایا
جاتا ہے. امام خمینی بلند کر سلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجل فرجہم.
انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو پاس علم کیمیا ہے تو ہمیں بھی سکھا دیں, ہمیں بھی عطا کر دیں. وہاں پر انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو علم کیمیا میں دے دوں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اس کو آپ پہاڑوں کو سونے میں بنانے میں اور زمین کے ذرات کو سونے میں تبدیل کرنے میں, دنیا کمانے میں صرف کر دیں, غلط استعمال تو نہیں کریں گے. تو امام خمینی نے کہا کہ ہم اس بات کا یقین سے جواب نہیں دے سکتے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے. دیکھیے امام خمینی, ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی, ہر انسان ایک حد تک جا سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے پروردگار اتنا علم دے جس کو ہم ہضم کر سکیں, پروردگار اتنا نام دے جس کو ہم ہضم کر سکیں اور ناجائز اس کا استعمال نہ کریں. ناجائز انسان کسی عہدے کو, کسی منصب کو, کسی اختیار کو استعمال نہ کرے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے, ورنہ اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے. اور امام خمینی کا یہ ضرب تھا, امام خمینی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے سچائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے. کیا پتہ انسان بھٹک جائے, گمراہ ہو جائے, کسی وقت بھی ہم غلط راستے پر جا سکتے. جب ہمیں آتا ہے, علم ہے, اختیار ہے, تو نہ استعمال کریں. اہل بیت کو آتا تھا, انہوں نے استعمال نہیں کیا, اور کس حد تک استعمال نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ چلو کم از کم گھر میں کھانا تو ہے تو ہماری ضرورت ہے, کھانے میں ایک سے دوسری چیز تو ہو جائے, یہ بھی ضرورت شاید بن جائے بعض لوگوں کی. اسی طرح سے مثلا گھر تو ہو, گھر کے اندر کم از کم کارپٹ تو ہو, پھر ہم کہتے ہیں کم از کم چند ایک جوڑے تو ہو, پیون زدہ کپڑے ہیں, دوسرا جوڑا نہیں بنایا, خاک پر بیٹھ رہے ہیں, اسی پر سجدہ کر رہے ہیں, گھر کے اندر اگر پردہ ریشمی دیکھ لیا رسول اللہ نے اور وہ ناراض ہو گئے تو جناب سیدہ نے وہ پردہ بھی اتار دیا. اس حد تک دنیا سے دوری اختیار کی, زہد فی الدنیا. وہ اہل بیت تھے جنہوں نے اتنا کر کے دکھایا تھا کہ ہم کم از کم کچھ تو سیکھ لیں گے, ہم وہ سب تک تو نہیں کر پا رہے. تو امام خمینی اتنے باظرف تھے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم غلط استعمال کر سکتے. اب انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جہاں پر ہم کو غلط استعمال نہ کریں. دعا بھی کرنی چاہیے اور مسلسل اس شخص کے لیے تو امتحان کی جگہ ہے جہاں غلط کوئی شخص استعمال کر سکتا ہے, جس کے پاس اختیارات ہیں غلط استعمال کرنے کے. اور پھر انہوں نے جو چیز بیان کی وہ کہا کہ یہ علم کیمیا سے بہتر, وہ ہمارے پاس بھی ہے. جو چیز دی تھی شاید آپ سب جانتے ہو, وہ چیز ہمارے پاس بھی ہے جو علم کیمیا سے بہتر, اس سے بہتر ہمارے پاس چیز ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں. ان میں سے ایک ذکر تسبیح حضرت فاطمہ زہرا, اور بھی بہت کچھ ہے.
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
تسبیح حضرت فاطمہ زہرا علم کیمیا سے بہتر, اگر ہم اس کو پڑھ لیں اور اس کے اوپر توجہ دیں, اس کو وسیلہ بنائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, تو ہمیں ایسی طاقت مل سکتی ہے جو سونے بنانے سے زیادہ بڑی ہو, سونا بنانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو. کسی کے پاس سونا آ جائے وہ بہت مالدار ہو جائے, اور اگر کسی کے پاس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا ہو اس سے استفادہ کریں تو وہ جنت میں سونے کے شاید پہاڑ بنا سکتا, بہت کچھ کر سکتا. اس دنیا کے اندر بھی قوتیں حاصل کر سکتے, اس دنیا کے اندر بھی پاور حاصل کر سکتے, یہاں پر بھی ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے. مثلا طاقت کے لیے روحانی طاقت بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہے, کہ اگر کسی کے اندر روحانی طاقت ہے تو وہ یزید وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, اگر کسی کے پاس یہ روحانی قوت ہے تو وہ ظالم کے اوپر تماچا مار سکتے. جناب زینب سلام اللہ علیہا, سیدہ فاطمہ کی وہ نشانی, وہ آیت الہی جنہوں نے درباروں میں آ کر پناہ دی جناب زینب, کوئی مرد نہیں تھا ساتھ میں, اور اگر ایک مرد ہے بھی تو وہ بھی بیمار ہے کربلا. خواتین گرامی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جناب زینب نے, کوفہ اور شام کو فتح کیا, کوفے کی اور شام کی فاتح. کتنی طاقت ہے زینب کے اندر, کون سی طاقت ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کی دی ہوئی طاقت, علی کی دی ہوئی طاقت. زینب نے باپ کی زینت, جیسے علی خطاب کرتے تھے ویسے زینب خطاب کرتے تھے. بی بی ام کلثوم جو شریکت زینب ہے, کتنی قوت ہے علی کی بیٹی میں فاطمہ زہرا کی اس نشانی میں, کہ بی بی کوفے کے بازاروں میں کوفیوں سے خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ اے کوفے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو. خدا وہ بیویاں جو پردے دار ہیں, وہ بیویاں جو ام کلثوم اور بی بی زینب کی ماننے والی ہیں, توجہ دیں کہ آپ کی بیویوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی اپنے پردے کی قربانی دینے دی ان کو بچانے کے لیے. بی بی ام کلثوم کہتی ہے کلثوم اپنی نظروں کو جھکا لو, ارے دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آل رسول ہیں, کیا تمہیں خدا اور اس کے رسول کی کوئی شرم اور حیا نہیں؟ کیا تمہارے اندر خدا اور کے رسول کا خواب نہیں کہ آل محمد کے سروں پر چادریں نہیں؟ عزاداران امام بی بی کہتے ہیں تم ہمارا تماشا کر رہے ہو, یہ بی بی کی قربانی. پھر فرماتی ہے کہ اجر رسالت یہ تھا کہ آل رسول کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں, ان کو مجبور کیا جائے, ان کو اسیر بنایا جائے. کیا تمہارے درمیان اگر رسول ہو تو تم انہیں کیا جواب دو گے کہ آل محمد آج رسن بستا ہے, ہمارے مردوں کو خون میں آغشتہ کیا. عزاداروں سلام بھیجتے ہیں بی بی زینب ام کلثوم پر جنہوں نے قربانیاں دی, اور کیسا عزم ہے کہ کوفے کے شہر میں جب بچوں کے اوپر کھجوریں پھینکی گئیں, صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے پھینکے گئے, تو بی بی ام کلثوم نے بچوں کے دانت سے لے کر کہا اے بچوں ہم آل محمد ہیں, ہم سادات میں سے ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے. عزاداران امام پرسا دیجئے بی بی ام کلثوم و بی بی زینب کا, بی بی رباب کا. میرا دل چاہتا ہے تھوڑا سا تذکرہ آج بی بی رباب کی اس قربانی کا کروں جو کربلا میں پیش کی.
وہ علی اصغر جو کربلا کے سب سے ننھے مجاہد ہیں، وہ علی اصغر جو کربلا کا سن کے اعتبار سے سب سے چھوٹا لیکن کام کے اعتبار سے سب سے بڑا مجاہد، جو نہ سرا پہن سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ جنگ لڑ سکتا ہے، امام حسین کا آخری پاک خون جسے بالا لے کر آئے اور سوال عام کیا، زادار علی امام امام کے لیے بہت بڑا آزمائش کا وقت تھا جب علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا، والا نے کہا ارے تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، اس ننھے بچے کا کیا قصور ہے، ارے اس بچے کے ہونٹ پانی کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے، جیسے علی اصغر نے خشک ہونٹوں پر ایٹی ہوئی زبان کو پھیرا، روایت کہتی مقتل میں ملائم گریا کرنے لگے، لوگ رو رہے تھے، بس اسی وقت عمر صاحب نے ارملا سے کہا اکتا کلام الحسین، عزاداروں کتنی بڑی مصیبت تھی، ارملا جو بہت بڑا ایسا ماہر تیر انداز کہ اس کو خاص طور پر عمر صاحب لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھ سے تین تیر خطا چلے گئے، جب عمر صاحب نے کہا ارملا تجھے کیا ہو گیا، تو ماہر تیر انداز ہے، اس وقت کہتے ہیں عمر صاحب میں کیا کروں، جب بھی تیر کمان میں مارتا ہوں جیسے ہی میری نگاہ خیمے کے در پر پڑتی، ارے اس بچے کی ماں در خیمے پر انتظار کر، امام یہ ماں اور بچے کی محبت ہے جو دشمن کے دل کو بھی پگھلا رہی ہے، اور ملا جیسا بھی شکست کھا گیا تین تین خطا چلے گئے، ارے ششمائے کی ماں منتظر ہے در خیمے پر، چوتھا تیر کمان میں جوڑا اور روایت میں لکھا ہے اتنا لمبا تیر تھا جو علی اصغر کے قد سے زیادہ بلند تھا، جب یہ تیر علی اصغر کے گلے میں پیوستہ ہوا تو ایک جانب سے تیر گیا دوسری جانب سے باہر آیا، ہمارا سلام سید الشہداء پر جنہوں نے خون علی اصغر سے اپنے رشتے مبارک کو خطاب کیا، ان کا آسمان کو ہے راضی سبھی نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانا کہیں نہیں، ازاد رہوں یہ واحد بچہ ہے کربلا کا، واحد شہید ہے جس کو امام نے کربلا کی زمین میں دفن کیا، امام جانتے نہیں تھے کہ علی اصغر کے جنازے کو باہر نکالا جائے گا، عزاداروں ہمارا دل گواہی دیتا یقیناً مولا جانتے تھے کہ اصغر پہ کیا مصیبتیں آنے والی، لیکن مولا دکھانا چاہتے تھے اے میرے چاہنے والوں دیکھ لو میرا دشمن کتنا ظالم تھا کہ ششمائے بچے کی جنازے کو بھی قبر میں رہنے نہ دیا، جب سروں کی گنتی ہوئی تو ملائک نے کہا ایک وہ بچہ ایک سر اس بچے کا جس کو حسین پانی پلانے لائے تھے وہ نہیں ہے، نیزوں کی اہمیوں سے علی اصغر کے جنازے کو ڈھونڈا گیا، علی اصغر کا ششمائے کا جنازہ رو کے نیزہ پر بلند ہوا، کربلا کا مجاہد بار بار شہید ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ارملا کے تیرے ستم سے، اس کے بعد اس نے سے کیا بھی سے جس سے بچے کا جنازہ نکالا گیا، پھر بچے کی گردن کو سر سے درد سے جدا کیا گیا، بچے کا سر رو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، عزاداروں پرسا دیجئے بیویوں کے رباب کو جناب سیدہ کو اس بچے کا جو چھ ماہ کا تھا، عزاداروں مدینہ سے جب بیوی اس بچے کو لے کر چلی تھی علی اصغر کتنے دن کے ہوں گے، بیویوں کے رباب ہمارا سلام آپ پر، آپ کی ایک نشانی کربلا میں گئی، دوسری نشانی زندان شام میں،
اللہ
یا محمود ہو بحق محمد، یا علی ہو بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن ہو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شہدہ کے تصدق میں بخش دے۔ ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدا تو خیر و رازقین ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کا خصوصاً، اگر حاضرین محفل میں کوئی بیوی مریضہ ہو جن کے مریض گھروں کے اندر ہیں، خداوندہ وہ لوگ جو ہم سے التماس سے دعا کہتے ہیں اپنے بیماروں کے حوالے سے، خداوندہ ان تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، خصوصاً کربلا معلم، امام حسین علیہ السلام، غازی عباس کی زیارت، پروردگارہ شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، خداوندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ اپنی مال سے خدمت کریں ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ اپنی جان سے خدمت کریں ان کے جسموں کو صحت و تندرستی، طاقت و توانائی عطا فرما۔ جو لوگ اپنے علم سے خدمت کریں ان کے علوم میں اضافہ فرما۔ صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ مراجعین کرام، مجتہدین اعظم، علماء کرام، علماء حق کے صاحب کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی آلائشوں کو، کثافتوں کو پاک کر دے۔ پروردگارہ ہمارے قلوب کو اہل بیت عصمت طاہرہ کی معرفت، ان کی نورانیت سے منور فرما۔ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارے الہ جب امام تشریف لائیں، اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دینا۔